السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل جز 30 تفسیر سورہ فیل. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ الفیل مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. لفظی ترجمہ دیکھیے. علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بی اصحاب الفیل ساتھ ساتھیوں کے، ہاتھی کے یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ. علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا کیدہم ان کی چال کو، فی تدلیل بیکاری میں. وہ ارسلہ اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہوئے. ترمیہم وہ مارتے تھے ان کو، بحجارتن پتھر، من سجیل پکی مٹی سے. فجعلہم تو اس نے کر دیا ان کو، کعصفم مانن بھوسے کے، معقول کھایا جانے والا. عقل سے ہے یہ. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. سورہ فیل مکی سورت ہے، 105 نمبر کی سورت ہے، 5 آیات ہیں، 2 پیراگراف ہیں، اور یہ قیام مکہ کے دوسرے دور میں، یعنی جب اعلانیہ دعوت دی جانے لگی تھی، تو تقریباً 4 ہجری کے بعد نازل ہوئی. یعنی اس میں علم طرح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں قریش مکہ کے لیے وارننگ تھی اور دعوت فکر بھی تھی اس واقعے میں، اس سورے میں. اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابرحہ کے ساتھ کیا تھا، یا اس کے لشکر کے ساتھ جو مکہ میں کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، تو ابرحہ کے اس انجام سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیج کر بھی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت ہر طرح سے کر سکتا ہے، چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے بھی. تو تم توحید اختیار کرو اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دو. پہلے پیراگراف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی چالیں ناکام ہوں گی، یہ بات بتائی گئی ہے، اور دوسرے پیراگراف میں توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ پرندوں کے ذریعے سے بھی تمہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے. پچھلی سورت حمزہ میں قریش کی بد اخلاقی اور ان کی زرپرستی والی عادت، یا ان کی جو بھی بخیل عادت تھی، بخیل ہونے کی، اس کا ذکر تھا. اور یہاں سورہ فیل میں کعبۃ اللہ کے متولی جو سرداران قریش تھے یا سرداران مکہ تھے، ان پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قریش نے تعمیر کعبہ کے مقصد کو فراموش کر دیا اور اسے بتوں سے آلودہ کر دیا، حالانکہ اس گھر کی حفاظت اور اس کی تعمیر کا مقصد اللہ تعالی کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالی اسے پورا کر کے رہے گا. اگلی سورت قریش میں انہیں ہدایت کی گئی کہ انہیں صرف اس گھر کے رب ہی کی عبادت کرنی چاہیے. خاص طور سے قریش کا نام لیا گیا ہے، جو مشہور قبیلہ تھا وہاں کا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کی بات کی گئی ہے، یعنی اس سورت میں اس گھر کی حفاظت کی بات کی گئی، اور اگلی سورت میں اس گھر کے رب کی عبادت کی بات کی گئی ہے. ابابیل غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ ہے، یہ اس میں جمع ہے، واحد نہیں ہے. اور اصف کا لفظ ہے، اس میں کھیتی کے جو پتے ہوتے ہیں، یا مویشیوں کا جو بھوسا ہوتا ہے، یا جو کھائے ہوئے پھل کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً صرف 50 یا 55 دن پہلے، جو یمن کا عیسائی حکمران تھا ابرحہ، اس نے فیبروری 571 عیسوی میں یہاں پر حملے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے آیا بھی. تقریباً 60,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا اور مکہ پر حملہ کرنے کی نیت سے وہ آیا تھا اور وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا تھا. مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب, جو لوگ حج کے لیے آئے ہوں گے وہ دیکھیں گے وادی محصب ہے یا محصر ہے, وہاں پر ابرہہ اور اس کا جو لشکر تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی محصر میں سے گزرتے تو آپ کہتے کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ, کیونکہ یہیں پر ابرہہ پر عذاب آیا تھا. سورہ فیل, یہ سورت دراصل میں یاد دہانی کرواتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے کرے, کیونکہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے, اسی کی بادشاہت ہے, اسی کی ملکیت ہے, اور وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو یوں ہی نیست و نابود کر دے, دین اسلام کے دشمنوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دینا چاہتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے کتنے سالوں سے کعبۃ اللہ میں بت لا کر رکھے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ وہ فوراً ہی کسی چیز کو, کسی قوم کو نہیں پکڑتا, بلکہ انہیں چھوٹ دیتا رہتا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خود سے سدھر جائے, لیکن جب ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے, جب ان کے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں رہتے ہیں, تو تب ان کے اوپر عذاب آتا ہے یا وہ کسی ایسے ہی یعنی ہلاک ہوتے ہیں یا کوئی عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں. تو کفار مکہ کئی سالوں سے کعبۃ اللہ کو انہوں نے آلودہ کر دیا تھا بتوں سے, کئی سالوں سے وہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے اور اس پر جو اجارہ داری تھی ان کی, اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے نا کہ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنے کو بڑی چیز سمجھ لی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ بہتر ہے, جو ایمان لا کر عمل صالح کرے. یعنی تم بڑی بڑی مسجدیں بنا لو, تم لوگوں کو پانی پلاؤ, سبیلیں کھول لو, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا تم نے صرف یہ چند ظاہری چیزوں کو دین کا نام دے دیا ہے کہ بس یہی جو ریچولس ہوتے ہیں یہی دین ہے؟ نہیں, اصل دین تو کیا ہے, پہلے اللہ پر ایمان ضروری ہے اور پھر تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہاں پر اصحاب فیل کی بات کی گئی ہے, خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب اصل میں قریش ہیں. اللہ تعالیٰ قریش کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جو مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ جو رسول اکرم کے دادا تھے عبد المطلب, جب وہ ابراہ نے ان سے ملاقات کی خواہش کی تو کیونکہ لوگوں نے بہت تعریف کی تھی کہ عبد المطلب بہت یعنی بہت ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں, بہت روبدار ہیں اور یہ اور وہ, کعبۃ اللہ کے چونکہ وہ سردار ہیں اور متولی ہیں, مکہ کے سردار ہیں, تو وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہیں. ان کو بلایا, ان کی شخصیت کو دیکھ کر وہ بہت مرعوب بھی ہوا. جب اس نے کہا کہ میں اس کے لیے آئے ہوں, کعبۃ اللہ کے لیے آئے ہوں, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ الگ ہو جائیں, تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم آپ کا راستہ نہیں روک سکتے یا نہ ہم روکیں گے, کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ہاں, جو ہمارے جانور ہیں, جو مرغیاں بکریاں جانور ہیں ہمارے, اونٹ, وہ آپ ہمارے حوالے کر دیجیے, کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں, ہم اس کی حفاظت کر لیں گے. اس گھر کا مالک اللہ ہے, وہی اس کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ, دیکھیں اس زمانے کے مشرکوں کا بھی جو عقیدہ تھا, کتنا اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل تھا, ان کو پختہ یقین تھا کہ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا کیونکہ وہ بیت اللہ ہے. تو ایون جو مشرک تھے, کافر تھے اس زمانے کے, وہ بھی اللہ پر ٹرسٹ کرتے تھے. لیکن آج کے جو مسلمان ہیں, نام لیوا مسلمان, ان کا سارا ٹرسٹ پیر مرشد عالموں اور جو بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں یا ان کے جن کو انہوں نے اپنا ایک طرح سے خدا بنا لیا ہے, ان پر ہوتا ہے ان کا ٹرسٹ کہ وہ فلاں ہم کو بچا لیں گے, فلاں پیر ہم کو بچا لیں گے. اب بتائیے کہ جو کعبۃ اللہ کے مشرک تھے ان کا ٹرسٹ اللہ پر تھا, تو آج ہمارا جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا تو اور زیادہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. تو ابراہ نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت ہی بہادر شخص سمجھتا تھا, یا میں تو آپ سے مرعوب تھا بہت, لوگوں نے آپ کی تعریف کی تھی, لیکن آپ تو صرف اپنے جانوروں کی آپ کو پڑی ہوئی ہے, آپ کو کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا رب اللہ ہے, وہی اس کو محفوظ رکھے گا, اور یہ کہہ کر وہ اپنے جانور لے کر چل پڑے تھے. اس کے بعد سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے لشکروں کا انتظام کیا کہ صرف چند پرندے بھیجے اللہ تعالیٰ نے, اور وہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ تھے, اور انہوں نے کس طرح سے اس کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا, سبحان اللہ. اور آج ہم سوچتے ہیں, یعنی ہم سب کے ذہن میں خیال آتا ہے اور آ رہا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے یا کیوں نہیں آتی. ایسی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا صلح حدیبیہ کے وقت کہ یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ, کیا ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے؟ پھر کیوں ہم ان سے کمپرومائز کریں قریش سے, جو وہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے چلے جا رہے ہیں؟ تب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہی حکمت کا تقاضا ہے. اور پھر سورہ فتح نازل ہوئی تھی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ان سے معاہدہ کر کے واپس لوٹ رہے تھے بغیر عمرہ کیے، اور ساری ان کی شرطیں مانی تھی کفار مکہ کی، اپنی ایک بھی شرط نہیں منوا سکے تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ فتح ہے، یہ وکٹری ہے بہت بڑی. تو بعض وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، بعض وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، یعنی سب سے بہترین فیصلے، سب سے بہترین کام اللہ تعالیٰ ہی کا ہی ہو سکتا ہے. ہم سب تو پہنچ بھی نہیں سکتے وہاں تک، اس جگہ تک، اس سوچ تک کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں میں جو حکمت رکھی ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، سبحان اللہ. تو آج بھی جو مدد اگر ہم بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے جو یہ شہادت کا درجہ پا رہے ہیں، جن کو تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہو، اور ہم جیسے تھوڑے دلے لوگوں کے لیے، کمزور ایمان والوں کے لیے ایک طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ وہ ایک ہم کو مثال دینا چاہتا ہو کہ دیکھو تم کتنے کمزور ایمان والے ہو، ان کا ایمان دیکھو کیسا، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل، ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین. اور اتنی تکلیف میں رہ کر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ. ہم کیسے مسلمان ہیں، اسپیشلی ہم اردو اسپیکنگ مسلمان، کہ ہائے مصیبت نے تو ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا، کتنی مشکلات ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کب ہوں گی یہ مشکلات ختم، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. یعنی کتنا یہ اللہ کو بھولنے والا جملہ ہے. لیکن آج غزہ والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انہیں دیکھ کر ہمارا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ایسا توکل، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اتنے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، گھاس سے روزہ افطار کر رہے ہیں، سوچیں ذرا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں. تو یہ اس لیول کا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ سورت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے ان اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور کہا جاتا ہے جو فیل ہے، اصحاب فیل، ایکچولی یہ لوگ ہاتھی لے کر آئے تھے لشکر میں، اور عرب لوگوں نے ہاتھی پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ صحرا میں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں. باقی دوسری دنیا میں ہاتھی تھے، لیکن صحرا میں، یعنی جو عرب کا علاقہ ہے، جو عربین پیننسولا ہے، وہاں پر ہاتھی نہیں ہوتے تھے. تو فرسٹ ٹائم ان لوگوں نے ہاتھی دیکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مخاطب کر کے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ہاتھی والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی کہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس غرض کے لیے آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب باتیں سب کو معلوم تھی، کیونکہ رسول اکرم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، 55 دن پہلے. تو سب اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اس واقعے کو، ان کی آنکھوں، کچھ لوگ زندہ بھی تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا بھی تھا اس واقعے کو. تو آپ سوچیں کہ یعنی ابھی ابھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی یہ معجزہ دکھایا تھا. علم یجعل کیدہم فی تدبیر، کیا اس نے ان کی تدبیر کو، ان کی چالوں کو عکارت نہیں کر دیا؟ یعنی وہ کیا چالیں چلنے کے لیے آئے تھے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے تو جو کلیسا انہوں نے وہاں بنائے تھے یمن میں، اس کی زیادہ اہمیت ہو جائے گی، اور یہ جو کعبۃ اللہ ہی ڈھا دیا جائے گا نعوذ باللہ، تو پھر یہاں کوئی آئے گا بھی نہیں، زائرین بھی نہیں آئیں گے. جبکہ یہ کعبۃ اللہ تو کس کا بنایا ہوا تھا، آپ سوچیں، اسے کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. لیکن ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد، ان کا بغض، ان کا کینہ، یعنی وہ لوگ ایون مشرکوں سے بھی وہ لوگ اس وقت دشمنی برتنا چاہتے تھے، صرف اپنے آپ کو سچ جانتے تھے، یہ صحیح جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تدبیر انہی پر الٹ دی، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچایا. تو حبشیوں کی غرض تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر، دراصل قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوبی عرب میں شام اور مصر کی طرف جاتا تھا. یہ غرض ان کی تھی اندر سے، اندر ہی اندر، واللہ اعلم. لیکن یہ بھی غرض تھی ان کی، بتایا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ اہمیت ان کی کلیسا کو حاصل ہو جائے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک عرب شخص نے، جب یہ یمن کے بادشاہ نے، یمن کے گورنر نے ایک کلیسا بنایا، بہت ہی شاندار کلیسا معلوم نا آپ کو، چرچ. تو کسی ایک عرب نے وہاں جا کر کچھ گندگی ڈال دی، لگا دی، جو بھی کیا، بہرحال تو اس کا بھی بدلہ وہ لوگ لینا چاہتے تھے. تو ان کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال دیا، یا ضائع کر دیا، یا ان کو جو وہ مقصد جو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد سے محروم کر دیا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کا کوئی داؤ نہ چل سکا، یا اس کا تیر نشانے پر نہ بیٹھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی چال عکارت ہی گئی. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تمام تدبیریں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا اور ضائع کر دیا، یا ان کا جو بھی دعویٰ تھا وہ چل نہ سکا. وہ ارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص قسم کے پرندے بھیجے. عربی زبان میں ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں، اردو میں ابابیل کے معنی الگ ہیں. تو ایسے جھنڈ جو ڈفرینٹ گروپس میں ہوں، جو ایک کے بعد ایک آئیں، ڈفرینٹ سائڈ سے آتے جائیں، اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. اور بعض مکہ کے لوگوں سے یہ بات پتہ چلتی تھی کہ ایسے پرندے ان لوگوں نے نہ پہلے کبھی دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھے. یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ کے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے. اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے. تقریباً سبھی راویوں کا یہ متفقہ بیان ہے کہ پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر. مکہ کے بعض لوگوں نے وہ کنکروں کو سنبھال کر بھی رکھا تھا بہت مدتوں تک. تو کچھ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان پتھروں کو دیکھا ہے جو فلاں فلاں نے سنبھال کر رکھا تھا. وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر تھے، سیاہی مائل سرخ تھے. تو کچھ کہتے کہ بکری کے مینگنی کے برابر تھے یا مٹر کے دانے کے برابر تھے، یعنی ایک جیسے ہو نہ ہو، لیکن ہو سکتا کچھ فرق رہا ہو ان میں، واللہ عالم، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک معجزہ دکھایا. اور وہ کیا تھے، کیسے تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا یہاں پر کہ ترمیہم بحجارت من سجیل، جیسے پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، سجیل کی قسم کے پتھر. ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا معرب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو. اردو میں ہم سنگ کہتے ہیں نا، عربی میں گاف نہیں ہے، تو سجیل وہ کہتے ہیں کہ اسی سے بنا ہے، واللہ عالم. اور ویسے بھی ہمیں قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے، قرآن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی یا عذاب بھیجے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ ہجر آیت 74 میں آتا ہے نا کہ قوم لوط پر سجیل کے قسم کے پتھر برسائے گئے تھے. اور انہی پتھروں کے تعلق سے سورہ زاریات آیت 33 میں آتا ہے کہ وہ حجارت من تین، یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے، اپنے دین کی حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے اصل میں. اور انہیں کتنا برا حال ہوا ان کا کہ کیسا کر دیا گیا ان کو، یعنی جب وہ پتھر ان کے اوپر برسے تو کیا حال ہوا ان کا کہ فجعلہم کعصف معقول. کچھ لوگوں نے یہاں حمزہ دیا ہے تو معقول جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، کچھ لوگوں نے یہاں حمزہ نہیں دیا ہے تو بغیر جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، واللہ عالم. تو کعصف معقول کہ وہ ایسے ہو گئے تھے گویا کہ کسی جانور، جب کوئی جانور جب کھاتا ہے چارہ اور جب وہ اس کو نکال دیتا ہے منہ سے واپس، یا چاپ کر نیچے ڈال دیتا ہے جو بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں. تو غلہ یا بھوسا، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے آیت 12 میں کہ ذل اسف والریحان، اور غلے بھوسے اور دانے والا. تو اس سے معلوم ہے کہ اسف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی ہے جاتا ہے، یعنی یا کچھ چاپ کر وہ پھینک بھی دیتے ہیں جانور، جو پاؤں کی تلے روندا جاتا ہے، یعنی بہت ہی بیکار چیز کر دی اس کو، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھی. یعنی اتنا بڑا جو لشکر آیا تھا اس کی کیا حالت بنی کہ بالکل وہ جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا. تو یہ واقعہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی دعوت کی بنیاد ثابت ہوا، دلیل بن گیا. سبحان اللہ، تو بس اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے رسول اکرم کی پیدائش سے صرف چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور لوگوں کے لیے ایک طرح سے دلیل ثابت ہوا. تو بہت مشہور واقعہ تھا، تمام مکہ والے اس کو جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت شان، اپنے بندوں پر اس کی رحمت، اس کی توحید کے دلائل کیا دیکھ نہیں رہے ہیں لوگ؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں دیکھ رہے ہو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے اس حرمت والے گھر کے خلاف سازش کی تھی، اس کو ڈھانے کا ارادہ کیا، بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج دیا. اور پرندوں کے مقابلے میں آپ سوچیں ہاتھی, ہاتھی کتنا ہیوج جانور ہے, کتنا بڑا جانور ہے, اس کو دیکھ کر ہی لوگ گھبراتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, چھوٹے سے پرندوں نے پورے ہاتھی کے لشکر کو تباہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام لیتا ہے اپنی کسی بھی قسم کی مخلوق سے, چاہے وہ جاندار ہوں, جانور ہوں, انسان ہوں, پرندے ہوں, انسیکٹس ہوں. تو کافروں کی چال ہمیشہ عکارت ہی جاتی ہے. کبھی کافروں کی چال پر دل برداشتہ نہ ہو. ان کی بظاہر چالیں ہم کو لگتی ہیں کہ اچھا یہ بہت خطرناک چالیں ہیں, بہت سارے لوگ وہ مل جاتے ہیں آپس میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تھوڑے تھوڑے دن میں نئی نئی چالیں چلتے رہتے ہیں, کبھی کچھ کبھی اعلان کریں, کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی اعلان ہے, کبھی یہ بند کبھی وہ بند, مسلمانوں کے ساتھ کبھی ہر طرح سے ان کا رویہ ہم دیکھتے آئے ہیں. پوری دنیا میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے, ہر جگہ مسلمانوں کے تعلق سے کس طرح سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کیسے یہ بند کر دو وہ بند کر دو, ان کے لیے راستے بند ہیں, بھوک سے ان کو مارا جا رہا ہے, ہر طرح سے ان کو ستایا جا رہا ہے. لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اور ایک اور ہم جو پڑھتے ہیں نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے, ٹھیک ہے تم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو, جتنی چالیں چلنا ہے چلو, تمہاری ساری تدبیریں ساری چالیں سب عکارت جائے گی. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ, وہ چاہے تو بس اس کے کن کہنے کی دیر ہے سبحان اللہ, اور فیکن وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کا محتاج ہے, نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, وہ اکیلا تنہا تمام لشکروں کے لیے کافی ہے سبحان اللہ. وہ چاہے تو فرعون کے دربار میں اپنے نبی کی پرورش کروا دے, وہ چاہے تو فرعون کے لشکر کو غرق کر دے اور وہیں سے بنی اسرائیل کو گزروا دے. تو بنی اسرائیل یہ سوچے نا کہ ان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا فرعون کے ساتھ, تو بعد میں فرعون کا کیا حال ہوا. تو آج بنی اسرائیل سیم فرعون کے جیسا ظلم دہرا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو وہ خود ہی سوچ لیں, اگر عقل مند ہوگی تو سوچیں گے کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا. تو اللہ تعالی کافی ہے. آج بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, ہماری طرف سے اللہ کافی ہے ان سب کے لیے جو مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں یا مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہیں. تو اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے, وہی کارساز ہے. سورہ قریش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش, بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف لألفة دلانے کے قريش قريش کو, إيلافهم ألفة دلائی ان کو رحلة سفر سے, الشتاء سردیوں, وصیف اور گرمیوں کے. فلیعبدو تو چاہیے وہ عبادت کرے, ربا رب کی, ھذا اس البیت گھر کے, الذی وہ جو اطعمہم اس نے کھلایا ان کو, من جوع بھوک سے, وآمنہم اور اس نے امن دیا ان کو, من خوف خوف سے. بوجہ مانوس ہونے قریش کے, یعنی مانوس ہونا ان کا سفر سے سردی اور گرمی کے, بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی, وہ ذات جس نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے سبحان اللہ. یہ سورت بھی قریش ہی کے لیے نازل ہوئی. اب آپ سوچیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی نشانیاں تھیں اس میں, غور و فکر کی کتنی باتیں تھیں, اور ان کے لیے کتنا آسان تھا ایمان لانا نا. یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہو رہی تھیں, ساری نشانیاں وہ دیکھ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ تھے جو ایمان سے محروم ہی رہے. سورہ قریش 106 نمبر کی سورت ہے, چار آیات ہیں, مکی سورت ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے, قریش کو احسان شناس بن کر اللہ تعالیٰ کے رب, یعنی جو خانہ کعبہ کا رب ہے, اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے. دو پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلے پیراگراف میں قریش کے تجارتی جو سفر ہوتے تھے اس کی برکت بتائی گئی ہے کہ تم لوگ کعبۃ اللہ کے متولی ہو, اس بنا پر تمہیں امن, یعنی اس بنا پر تمہیں یہ تمام سہولتیں میسر ہیں. اور دوسرے پیراگراف میں چاہیے کہ بتایا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے جو عزت ملی ہے, جو امن و امان ملا ہے, تو تم کو پھر اسی گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے, بتوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ کی عبادت میں. اس کا جو زمانۂ نزول ہے سورہ فیل کے بعد ہی ہوگا تقریباً, یعنی دوسرا دور تھا قیام مکہ کا، جب دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا اور قریش کو دعوت فکر دی جا رہی تھی کہ وہ غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں، جس رب نے ان کو یہاں پر مکہ میں پرامن گھر دیا، شہر دیا، اور کیسے اس کی حفاظت کی. پیچھے سورہ فیل میں کعبۃ اللہ کی حفاظت اور اس کی تعمیر کا مقصد تھا، یہاں سورہ قریش میں قریش کو، یعنی جو سرداران مکہ تھے، ان کی احسان فراموشی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس گھر کی وجہ سے تمہیں سہولت ہے اور جس گھر کے رب کی وجہ سے تمہیں سہولت ہے تم اسی کو بھول جاتے ہو. یعنی اس کو تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کس لیے تعمیر کیا تھا، اور یہ بلد امین کیوں بنا تھا، امن و امان والا شہر کیوں بنا؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا، اس کی نسبت اللہ کی طرف تھی. تم کو معاشی اور تجارتی جو فائدے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو تم اسی گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ اس سے منہ موڑو. اور اگلی سورت معاون میں قریش کے خلاف مزید فرد جرم ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے ان نام نہاد متولیوں سے نہ تو اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق. اس سے ایلاف کا جو نیا لفظ ہم کو ملتا ہے، نیا تو نہیں ہے، مطلب یعنی جو خاص اس کو کی ورڈ کہیں گے اس سورت کے لیے، ایلاف یعنی مانوسیت، وابستگی، اور الفت بھی اسی سے ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا، اور مؤلفت القلوب جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. دوسرا لفظ اس میں، یہ دوسرا جملہ، رحلت الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کا تجارتی سفر کے لیے لفظ اسپیشل استعمال ہوتا ہے. تو وہ لوگ سردیوں میں یمن کی جانب اور جنوبی سفر، اور گرمیوں میں شام کی طرف شمالی سفر کرتے تھے. یعنی جب ان کے یہاں گرمی کا موسم ہوتا تھا تو وہ ٹھنڈے علاقوں میں جاتے تھے تجارتی قافلے، اور جب ان کے یہاں سردی کا سفر ہوتا تو ادھر گرمی کی طرف جاتے تھے. یعنی ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں. اب ہم جانتے ہیں کہ مکہ تو دراصل چٹیل ایک پہاڑوں کی طرح ہے، اس میں کوئی پودے وغیرہ نہیں اگتے ہیں زیادہ. تو اسی وجہ سے جو قریش مکہ تھے، سرداران قریش تھے، مکہ والے جو لوگ تھے، ان کے پاس کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی صنعت نہیں تھی، ان کا سارا جو دار و مدار تھا معیشت کا تجارت پر مبنی تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رزق کے لیے دعا بھی کی تھی، اسی گھر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور فاقہ کشی سے محفوظ رکھا، اور یعنی عرب کے صحرا میں ایسے غیر محفوظ ماحول میں ان کو امن و امان عطا کیا، سبحان اللہ. اور قریش کی جو ساری فضیلت تھی، ان کو جو بزنس کرنے دیا جاتا تھا، ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، ان کو ہر کوئی اہمیت دیتا تھا، کس وجہ سے تھی؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے تھی. تو اللہ تعالیٰ کا قریش پر یہ احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبۃ اللہ کی وجہ سے امن و امان دیا اور ان کی تجارت کو خوب بڑھایا. اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے. یعنی اس سورت کو پڑھ کر جو ترجمہ بھی آپ لوگوں نے سنا، تو کیا محسوس ہوا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، یا اس کو اپنے بندوں سے کیا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے زبردستی تکلیف اٹھائیں، زبردستی بھوکے پیاسے رہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شکریہ اس کا ادا کریں، سر اس کے آگے جھکائیں، گھٹنے اس کے آگے ٹیکیں، ناک اس کے آگے جھکائیں، اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر کر دیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے بنیں. تو یہ دونوں صورتیں ہمیں یہی بات بتاتی ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس رب کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے، اور جو رب ہمارا حساب کتاب لینے پر قادر ہے، تو کیا ہم نے اس کی نافرمانی کرنا چاہیے، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ یہ تو کتنی بڑی احسان فراموشی ہوئی نا، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی شخص ایسا کرتا تو ہم کہتے کتنا احسان فراموش ہے کہ جس مالک کا کھایا اسی کے ساتھ ایسی غداری کر رہا ہے نا، ایسا کہتے ہیں نا ہم. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بہت جامع ہیں یہ، اور اس کے پیچھے جو چھپے، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں، اس میں جب ہم غور و فکر کر کے جب ہم تدبر حاصل کرتے ہیں، تو جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے منہ موڑ ہی نہیں سکتے. ہم کہاں جائیں گے پلٹ کر؟ ہمارے تو نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی جگہ ہے پلٹ کر جانے کی. ہمیں تو پناہ بھی کہاں مل سکتی ہے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے ہمیں پناہ مل سکتی ہے، اس کی رحمت میں ہی ہمیں پناہ مل سکتی ہے. وہی بخشنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. گناہوں کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے، اور انعامات دینے والا بھی وہی ہے، جزا اور سزا کا وہی مالک ہے، سبحان اللہ. تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، یہ کیوں بھٹکتے ہیں ادھر ادھر، کیوں جاتے ہیں فلاں عالم کے پاس، فلاں عامل کے پاس، فلاں قبر والے کے پاس، فلاں پیر اور مرشد کے پاس، آپ اسی رب کے آگے جھکے نا جس نے آپ کو پیدا کیا. جس نے پیدا کیا تو احسان تو اسی کا ماننا چاہیے، شکریہ تو اسی کا ادا کرنا چاہیے. پھر جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، ہمیں دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہمارے لیے اس نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، یعنی ہوائیں ہمارے فائدے کے لیے چلتی ہیں، ہم سانس اسی سے لیتے ہیں نا، اور پھر یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اسی وجہ سے تو سمندر میں طوفان اور طغیانی آتی ہے یا بارشیں ہوتی ہیں، بادل برستے ہیں. پھر تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے دنیا میں، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور کیوں اس کے آگے جھکتے ہیں؟ ہم کو اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے کہ آج انسان اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنا ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کریں. انسان کو سکون اور اطمینان اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت ہی میں مل سکتا ہے، اور وہی بس عبادت کے لائق ہے، باقی کوئی اور نہیں. اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. وہ جب بھی جس کام کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ تنہا خالق اور مالک ہے. بس وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور سبحان اللہ وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ واقعی میں. تو بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر جو اصحاب فیل کا معاملہ تھا اور پھر یہاں پر قریش کا ذکر کیا گیا، دونوں صورتیں آس پاس سیم مضمون بیان کر رہی ہیں. تو ابراہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا تو اس سے فائدہ کس کو پہنچا بتائیں؟ مکہ والوں کو ہی فائدہ پہنچا نا، حالانکہ ابھی تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے. تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو امن امان دیا، کیسے تمہارے تمام معاملات کو درست کر دیا، تمہاری تجارت کو کامیاب کیا، تمہارے قصبے معاش کے لیے راستے فراہم کیے. سبحان اللہ، سردیوں میں تم یمن کی طرف سفر کرتے ہو، گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے ہو، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ان کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا. ایون قریش کفار مکہ جو تھے ان کے بارے میں کسی نے برائی کا ارادہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے کو ختم کر دیا، اس کو نابود کر دیا. اور تم عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی تعظیم عطا کی، کیونکہ تم حرم والے ہو، تم کعبۃ اللہ کے متولی ہو، تمہیں تعظیم دی گئی. سارے لوگ قریش کا بہت احترام کرتے تھے، اسپیشلی عرب لوگوں میں سے اسپیشلی قریش کا، کیونکہ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ رسول اکرم کا قبیلہ تھا. تو قریش کو ہی دراصل کعبۃ اللہ کی تمام جو خدمت کا موقع ملا تھا. قریش کے جو الگ الگ ان کے خاندان تھے، جیسے رسول اکرم کے دادا تھے، ان کے پھر اور بہت سارے بھائی بھی تھے، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں بھی، تو ان سب لوگوں نے حج کے موقع پر جو خدمات ہوتی ہیں اس کو بانٹ رکھا تھا، رفادہ، اور آپ نے سنا ہوگا نا یہ ساری چیزیں، یا کسی کے ذمے کھانا کھلانے کا انتظام تھا، کسی کے ذمے پانی پلانے کا انتظام تھا، کسی کے ذمے الگ الگ ڈفرنٹ ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کے ساتھ معاملہ بہترین کیا، لیکن کیا وہ اللہ کے آگے خود سے جھکنے کو تیار ہوئے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ تقاضا کرے کہ جب میں نے تمہیں سب چیزیں عطا کی ہیں تو تم میرا ہی شکر ادا کرو، میرے ہی آگے جھکو، میرے ہی آگے سرنڈر کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی توحید اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں. آپ دیکھیں تمام گناہ معاف ہے لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے. تو اس نے تمہیں بھوک سے یعنی بھوک کو ختم کر کے کھانا دیا، اور خوف کو ختم کر کے امن دیا، یعنی رزق کی کشادگی عطا کی اور خوف سے امن عطا کیا. آپ دیکھیں امن کتنی بڑی نعمت ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ سوچے، جیسے ایک بچی کا انٹرویو آ رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا بھائی گیا ہے کچھ کھانا لانے یا کچھ پتہ نہیں کسی چیز کے لیے، اب میں انتظار میں ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہو سکتا زندہ واپس نہ آئے. یعنی میں انتظار تو کر رہی ہوں، اور اس کے خاندان کے سارے لوگ مارے جا چکے تھے، بس یہ دو بہن بھائی زندہ تھے ابھی غزہ میں. تو سبحان اللہ، دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں. تو یہ جو امن ہے بہت بڑی دولت ہے. جو امن و امان سے الحمدللہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ امن و امان. یہاں دیکھیں کھانا بھی کب کھایا جاتا ہے؟ جب امن و امان ہو، ہے نا. کوئی نعمتیں آپ کو، آپ کے سامنے ہزار نعمتیں پڑی ہوں، لیکن سر پر اگر فائٹر گھوم رہے ہوں اور ڈرون کے ذریعے سے مارا جا رہا ہو، تو کیا وہ کھانا بھی اچھا لگے گا بھلا؟ تو ایک امن و امان والی زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی کوئی مشکل نہ ڈالی اللہ تعالیٰ، جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہو. کیونکہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. آج ان لوگوں کا جو ایمان ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہے ان کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ ہے کہ اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ اپنی جو ربوبیت کو اس کے فضل اور شرف کی وجہ سے مخصوص کیا ہے، ورنہ تو وہ ہر چیز کا رب ہے. یعنی رب حاضر البیت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ اسی گھر کا رب ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات سب اسی کی ملکیت میں ہے, اسی کا حکم ہے, اسی کا امر ہے, اسی کا سب کچھ ہے, سبحان اللہ. تو یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے, یہ سورہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے, یہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بندگی ہی زیب دیتی ہے. نہ تکبر ہمیں زیب دیتا ہے, نہ کسی اور کا شکریہ ادا کرنا. اگر کوئی شخص کسی اور کا شکریہ ادا کرے تو ہم اس کو احسان فراموش کہیں گے نا, کہ جس نے احسان کیا اس کی بجائے کسی اور کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, ہمیں انسان بنایا, ہمیں مسلمان بنایا, سب سے بڑی اس کی نعمت تو یہی ہے الحمدللہ. پھر ہمارے لیے دنیا میں اتنی سہولتیں پیدا کی اور ہم کو امن امان سے رکھا الحمدللہ. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو یہ سورت دراصل ہمیں شکر گزاری کی, ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اسی رب کے آگے جھکیں, اسی رب کے آگے گھٹنے ٹیکیں اور اسی رب کے لیے عبادت کو مخصوص کر لیں. تو یہاں پر دو چیزیں جمع ہیں, بھوک اور خوف کی بات کی گئی ہے, امن کی بات کی گئی ہے. تو بھوک کو مٹا کر کھانا دیا اور خوف کو مٹا کر امن دیا الحمدللہ. تو یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں سبحان اللہ, کیونکہ بھوک کے ساتھ کوئی جو لگژری ہے, کوئی عیش ہے, وہ بھی آرام آرام نہیں لگتا. اگر بھوک لگی ہو تو آپ دیکھیں کیسی انسان کی حالت ہو جاتی ہے نا بھوک سے, یعنی پیٹ آپ کا برداشت نہیں کر سکتا, وہ عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں. اور امن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو دو نعمتوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا سبحان اللہ. تو جس کو یہ دو نعمتیں میسر آ جائے سمجھے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے, چاہے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو, کھانے کو کھانا مل جائے اور امن و امان مل جائے, بس یہ سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں آج ہمارا اتنا برا حال ہے کہ ہم ان نعمتوں کو تو نعمت سمجھتے نہیں ہیں, یعنی ہم نے ہمارے خود کے نظریے سے ایک معیار بنا کر رکھا ہے کہ بس یہ چیزیں ہوں گی تو ہی ہم خوش قسمت قرار پائیں گے. تو کھانا اور امن اگر ملا تو کیا کریں, اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور لوگوں کو بھی کھانا کھلائیں جو اس سے محروم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہم پر فرض ہے, اس لیے ہر کھانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. اور اسی گھر کے رب کی عبادت کریں, اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کبھی بھی شرک اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہمارے اندر نہ آئے, یا شرک میں ہم کبھی مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ شرک سے, ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے, چاہے وہ ریاکاری والا شرک ہی کیوں نہ ہو, شرک خفی ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے, اپنے رب کے آگے جھکنے والا بنائے, اسی کی عبادت میں ہماری زندگیاں لگ جائیں اور ہم اس کے لیے مخصوص کر لیں اپنی زندگی کو. اور اب تو بہت اچھا موقع ہے, 10 دن ملے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نماز میں لمبے قیام بہت پسند ہے, لمبے سجود بہت پسند ہے. تو لہٰذا جتنی ہو سکتا ہے لمبی نمازیں پڑھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا تھوڑا تو حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.